کہ میں اپنی طبیعت کے تقاضوں پر عمل کر کے شاید اپنے لیے سکون کی راہ تلاش کر لوں، اپنے لیے عافیت کی زندگی بسر کرنے کا سامان مہیا کر لوں، تو چلو کر لو، لیکن جب اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے روگردانی کی جاتی ہے تو انسان کی ساخت اور بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کر کے کبھی چین کی زندگی نہیں رہ سکتا، کبھی سکون کی زندگی وہ بسر نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی ساخت ہی یہی ہے. اب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنے تما اور اپنے خواہش سے معبود بنا لیے ہیں اور اپنی خواہشات رذیلہ خبیثہ کو تم نے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ گردان لیا ہے، تو چلو اس پر چل کے دیکھو، لیکن تم اس پر بھی تو نہیں چلتے. فرما محبوب ان سے کہیے کہ جب تم سمندروں کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو یا خشکی کی وادیوں میں جب تم راستہ بھٹک جاتے ہو، تو تم نے تو بے شمار معبود بنا رکھے ہیں، کوئی بارش کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کس کے لیے، تم نے بے شمار خداؤں کو بنا رکھا ہے، اپنی طبیعت سے بنایا، اور تمہارے اندر جو فجور اور فسوق ہے اس اخلاق رذیلہ اور خبیثہ کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید وہ تمہیں تمانیت و سکون دے گی اور وہ صراط مستقیم کے راستے پر تمہیں لے جائے گی، تو دیکھو تم اس پر بھی نہیں پورے اتر سکتے. اس لیے کہ جب تم سمندروں کی گہرائی میں پھنس جاتے ہو یا خشکی کے مراحل سفر کے اندر تمہیں تمہاری نظروں سے راستہ اوجھل ہو جاتا ہے، یا تم پر کوئی پریشانی ٹوٹ پڑتی ہے تو تم گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور صرف جو تم نے اپنی طرف سے معبود جو بنا رکھے ہیں اور اپنے اخلاق خبیثہ کو تم نے صحیح راستہ سمجھا ہے، تو تم اپنے معبودوں کو پکارو نا، اور پھر تم اسی راستے پر جمے رہو. لیکن نہیں، تدعونہ تضرعاً وخفیہ، لیکن اپنے دل سے بولو کہ بتاؤ تم ہمیں پکارتے ہو اپنے معبودوں کو پکارتے ہو، تم کون سے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہو، ہماری طرف آنا چاہتے ہو یا جو تم نے اپنے خواہشات نفس اور اخلاق رذیلہ اور خبیثہ سے بنائے ہیں. یقیناً تمہاری فطرت کا جوہر یہی کہے گا کہ جو تم نے خود ساختہ راستے بنائے ہیں وہ مکر اور فریب اور ایک سراب اور ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے، ایک ایسے خواب کے مانند ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی، ایک ایسی نیند کے مانند ہے کہ جس میں سکون اور راحت کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ساخت ہی ایسی ہے کہ تمہاری بلندی، تمہاری سرفرازی، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی، تمہاری شان و شوکت، تمہاری طبیعت کی شگفتگی اور خوشبو اور تمانیت اور سکون جب ہوگا کہ جب تم ہمارے کہنے پر چلو. اور یہ اس لیے کہ تمہاری طبیعت اس چیز کی ہے، تمہاری طبیعت ایسی ہے، تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تمہارے حکم سے ہٹ جاؤ گے بے چین پریشان ہو جاؤ گے، تم ہماری عبادت سے ہٹ جاؤ گے بے چین اور پریشان ہو جاؤ گے، لیکن جب ہمارے حکم کی طرف چلے آؤ گے اور ہماری عبادت کی طرف رجوع کرو گے تو چاہے پہاڑ جیسی پریشانی ہوگی لیکن پھر بھی تمہیں سکون مل رہا ہوگا. تو پیارے سکون، اے پیارے انسان، سکون جو ہے وہ نہ مال میں نہ دولت میں ہے، اور پریشانی نہ آگ میں ہے نہ فساد میں ہے. سکون بھی خدا کی یاد میں ہے اور پریشانی خدا کی یاد کو چھوڑنے میں ہے. تو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا فتنہ فساد تیرے سامنے آ جائے تو پریشان ہو جائے گا، اور تو سمجھتا ہے کہ ڈھیروں مال کی بوریاں اور خزانوں اور دفینے تجھے مل جائے تو خوش ہو جائے گا. تو جا، تجھے دفینے بھی دلا دیتے ہیں، تجھے مال کی فراوانی بھی دے دیتے ہیں، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولنا کہ دل پھر بھی تیرا پریشان کیوں ہے، طبیعت میں پھر بھی تیری تمانیت اور سکون کیوں نہیں ہے، اور سامنے پہاڑ جیسے کوئی بظاہر امتحان بھی نہیں ہے. کیونکہ تو سمجھتا ہے کہ فتنہ فساد جب ہوتا ہے کہ جب سامنے پہاڑ جیسا فساد موجود ہو، تو چل وہ بھی تیرے سامنے نہیں ہے، سارے غلام تیرے تابع فرمان ہیں، ساری حکومت کے لوگ تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے، لیکن پھر بھی تو خودکشی کرتا ہے، پھر بھی تجھے رات کو نیند نہیں آتی، پھر بھی تو ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، پھر بھی تجھے گھبراہٹ لگی رہتی ہے. اور فرمایا وہ ہمارے بوریا نشینوں کو دیکھو کہ نہ ان کے پاس کوئی مال ہے، مال نہیں ہے جس کو تو نے سکون سمجھا ہے، اور تو نے فساد اور فتنے کو پریشانی سمجھا ہے، تو وہ ان کے سامنے بہت بڑی سمنے ہے. پوری حکومت ان کے خلاف ہوتی ہے، پورا معاشرہ ان کے خلاف ہوتا ہے، ہر شخص ان کے لیے نبرد آزما ہوتا ہے، اور تو نے فساد جس کو سمجھا تھا وہ تو ان کے سامنے موجود ہے. تو نے راحت اور سکون مال سمجھا تھا وہ ان کے پاس نہیں, لیکن پھر بھی اگر ان کے پاس تو چلے جا تو تجھے وہ ایسے پرسکون نظر آئیں گے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی حکومتیں جب ان کے تخت ولایت کو ہلانے کے لیے آتی ہے تو یہ صرف ایک کلمہ ضرب الا اللہ سے اسے ایسے کافور کر دیتے ہیں کہ ان کی صداقت کا ایک کلمہ جو ان کے رب کی یاد میں اٹھ رہا ہے وہ تمام کی تمام فتنوں کو ایسے بہا کر رہ جاتا ہے جیسے سیل رواں اور طوفان موجدار خش اور خاشاک کو بہا کر رہ جاتا ہے. تو دیکھ اس کے پاس ظاہری سکون کا مال نہیں ہے لیکن ہماری یاد ہے اس کے پاس. تو انسان تیری ساخت ایسی ہے کہ نہ بظاہر فساد اور فتنے کوئی پریشانی کا باعث ہے, جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر ایک شخص ہے اس کے خلاف پوری قوم ہو جائے تو یہ فساد ہے, لیکن نہیں اس کے لیے کوئی فساد نہیں, اور اسے پورے مال اور دھن دولت مل جائے یہ سکون ہے, یہ سکون نہیں ہے. کیونکہ انسان کی ساخت اور انسان کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کا سکون نہ دنیاوی ہے اور نہ اس کا انتشار دنیاوی ہے. اس کا سکون بھی خدا کی یاد ہے اور اس کی طبیعت کا انتشار خدا سے دوری ہے. یہ تو بعد میں جا کر اسباب بن جاتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے, عالم اسباب میں اس کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کہ یہ فساد آ گیا, ہاتھ چومنے والے دشمن ہو گئے. کبھی غور کیا کیوں ہو گئے, یہ عالم تیرا دشمن ہو گیا. کبھی غور کیا کیوں ہو گئے, بغیر مال کے سکون آ گیا. کبھی غور کیا کیوں ہو گئے, یہ سب خدا کی یاد اور خدا کے حکم سے عدولی اور بھاگنے کا نتیجہ ہے. جو خدا کی یاد میں رہا وہ اجمیر اور سنجر کی زمین پر تنہا رہا, لیکن وہ اتنا مطمئن رہا کہ مریدین سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ, فتح ہمارا ہی قدم چومے گی. اور دنیا نے دیکھا کہ وہی لوگ جو اس مرد قلندر کو ہلانے کے لیے آئے تھے, آج بر صغیر کا بچہ بچہ اس خواجہ قریب النواز کے فیض سے مسلمان ہے. 99 لاکھ, 90 لاکھ یہ تعداد پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کی بر صغیر میں. میں پوچھتا ہوں اس وقت بر صغیر کی آبادی کتنی ہوگی, آپ ذرا اس پر غور کر لیجیے. بر صغیر کی آبادی کتنی ہوگی اس کو غور کر لیجیے. بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت رہی ہے, اس کی وجہ یہ اولیاء کاملی رہے ہیں. 99 لاکھ مسلمان, ایک توجہ ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو میں, 99 لاکھ مسلمان قریب النواز علیہ رحمت کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں. اس وقت آپ ایک ذہنی خاکہ نکالیے کہ ہندوستان کی آبادی کتنی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آبادی اس آبادی کا آدھا بڑھا لیجئے, اتنی ہو سکتی ہے, یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیجئے, اتنی ہو سکتی ہے. اتنا نہیں ہو سکتا کہ 99 لاکھ اس آبادی کے مقابلے میں 1% رہے, نہیں, بلکہ یہ 99 لاکھ کی آبادی اس وقت حجم کے اعتبار سے اگر تخمینہ ایک لگا لیا جائے جو لگایا گیا ہے مورخین نے خواجہ صاحب کی فضیلت کے اندر, تو یہ آد و آد کا فرق ہے یا جناب 99 لاکھ کی تعداد زیادہ ہے. آج وہ لوگ جو خواجہ صاحب کے فیضان سے دور ہیں ان کے عرس کو بدعت اور شرک کہتے ہیں. میں ان احسان فراموش ملاؤں کو کہوں گا کہ آج یہ مسلمانی کا جو تم نے دعویٰ کیا ہے یہ سب فیض خواجہ غریب النواز کا ہے. اس لیے کہ 99 لاکھ مسلمان جس مرد قلندر نے کیے ہیں, جو اکثریت بنا کر چھوڑ دی ہے, وہی سینہ بسینہ چلی ہے. آج ہندوستان کا مسلمان کھڑے ہو کر اگر اپنے شجر نسب کو دیکھے تو 5ویں صدی ہجری میں جا کر اس کے باپ دادا کافر ثابت ہوتے ہیں اور انہیں ایمان ملتا ہے تو اس صاحب مرد قلندر خواجہ غریب النواز سے ملتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ وہ کام ہے, یہ وہ انقلاب ہے. کہ اصل سکون اور اس کو بار بار ذکر کر رہا ہے. کیونکہ آپ سوال کریں گے بار بار اسی کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ ہے کہ قرآن, میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اگر آپ یہ سوال کریں کہ بار بار انسان کی سکون کی بات کیوں قرآن کرتا ہے, رب اس کی تمامیت کی بات کیوں کرتا ہے, تو میں اس پر یہ بات عرض کروں گا کہ میں نے اپنی سابقہ تقریر مسلسل آپ کی خدمت میں بات رکھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنے فرمان کو ٹھونستا نہیں, جبرن نافذ نہیں کرتا, جبرن نافذ نہیں کرتا. جبرن تو یہ کہ تلوار گردن پر رکھیں اور کہا جائے کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ تو جبرن ہے. طبیعت سر, ظاہری سر تو نماز میں جھکا سکتے ہیں, لیکن اصل بادشاہ جو دل ہے وہ اگر خدا سے غافل ہو گیا تو وہ کس قسم کی مسلمانی ہے؟ کیونکہ ایمان جو ہے وہ ظاہر کا نام نہیں ہے، ایمان جو ہے باطن کا نام ہے. ہاں ایمان کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہے؟ اس کی علامت ظاہر ہے لیکن اس کی پیدائش باطن میں ہے. ایمان کی پیدائش دل میں ہوتی ہے، اسلام کی پیدائش ہاتھوں پر ہوتی ہے. اسلام کا پیدا ہونا اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے، اسلام کا وطن اور ہے، ایمان کا وطن اور ہے. اسلام کا وطن ظاہر ہے، ایمان کا وطن باطن ہے. اس کو یوں ملا لیا جاتا ہے کہ وہ اسلام مقبول نہیں جس کا تعلق دل سے نہ ہو، اور وہ ایمان مقبول نہیں جس کا تعلق اعضا سے نہ ہو. یعنی اسلام پیدا ہوتا ہے دل میں، ایمان پیدا ہوتا ہے دل میں. ایمان پیدا ہوتا ہے دل میں، جوان ہوتا ہے ہاتھوں پر، اعضا پر، ظاہر پر. اور اسلام پیدا ہوتا ہے اعضا پر لیکن جوان ہوتا ہے دل میں جا کر. تو ان کی پیدائش کے راستے اور ہیں لیکن ان کا تعلق بڑا گہرا ہے. جس اسلام کا تعلق دل سے نہ ہو وہ اسلام نہیں ہے، اور جس ایمان کا تعلق اعضا، جی میں نمازیں نہیں پڑھتا تو تم کیسے مسلمان ہو؟ کہ جی میرے دل میں ایمان ہے. کہ نہیں نہیں، ایمان ظاہر ہوگا اعضا سے، ایمان ظاہر ہوگا اعضا سے. تو جب تم نمازیں نہیں پڑھتے، شریعت کے پابند نہیں ہو، تو تم میں ایمان کی علامت ہی نظر نہیں آ رہی، تو ہم کیسے مان لے کہ تمہیں ایمان ہے؟ کیونکہ ایمان کا حسن تو اعضا اور اعضائے ظاہری سے ثابت ہوتا ہے، اور اسلام کا حسن جو ہے میں مسلمان ہوں اور دل میں اسلام کے کفر رکھے تو وہ اسلام نہیں ہے. اس لیے کہ منافقین حضور کے پیچھے داڑھی، امامہ، نماز سب کی پابندی کرتے. اسلام پورا ان پر آ چکا تھا لیکن انہیں قرآن نے کافر اس لیے کہا کہ وہ اسلام دل تک نہیں گیا اور وہ ظاہری حرکت دل تک نہ پہنچی. تو جسے دل سے نسبت نہ ہوئی تو وہ بیکار رہا، وہ بیکار رہا. تو اسی کو تو انسان، میں درس سیرت میں اتوار کے دن اس پر صوفیانہ گفتگو کافی کر چکا ہوں، صوفیہ کا عقیدہ اس پر پیش کر چکا ہوں اس حوالے سے، اور تقریباً 3 سے 4 تسلسل اس کا گزر چکا ہے کہ انسان کی زندگی طبیعت اور مذہب پر آراستہ ہے. مذہب وہ ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت وہ ہے جو آپ کے اندر ابھی شعور آ رہا ہے میری باتوں کو سن کر، یا میں جو بول رہا ہوں اس وقت میرے اندر کوئی ایک لاشعور میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اندر سے بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو ابھی آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہے. جو کیفیت ہے وہ آپ کی طبیعت ہے، اور جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کا مذہب ہے. اگر طبیعت اور مذہب میں یکسانیت ہو گئی تو بندہ کامیاب ہو گیا. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور طبیعت بھی اس مسجد پر بیٹھنے پر خوش ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ جناب ایک گھنٹے کا وقفہ ہے، بھاگو جلدی سے نماز پڑھو پھر جناب اپنی نوکری پر نکلنا ہے، تو ڈیوٹی پورا کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بہت برا جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں اس وقت حاضر ہوتا ہے کہ جس وقت امام نماز کھڑی کر رہا ہوتا ہے. یہ حضور کا خطبہ ہے غزوہ تبوک کے اندر، جو حضور نے تفصیل سے فرمایا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کی طبیعت ہے اور ایک آپ کا مذہب ہے. مذہب تو آپ کو کھینچ کر یہاں تک لے آیا، لیکن طبیعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ طبیعت اور مذہب جب دونوں رہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کامل ہو گیا ہے، ایمان کامل ہو گیا. اور مذہب اگر رہے اور طبیعت غافل رہے، اسی لیے دو طبقے میں نے گزشتہ تقریب میں عرض کیا، ایک لفظ پیش کر کے آیت کی طرف آ جاتا ہوں. ایک مذہب کو گائیڈ کرنے والا معلم ہوتا ہے اور ایک طبیعت کو گائیڈ کرنے والا معلم ہوتا ہے. دونوں کی مسند بھی الگ ہوتی ہے، دونوں کا انداز تبلیغ بھی الگ ہوتا ہے. دونوں کی مسند بھی الگ ہوتی ہے، دونوں کا انداز تبلیغ بھی الگ ہوتا ہے. جو آپ کو مذہب سکھاتا ہے وہ ممبر پر نظر آتا ہے، وہ آپ کو دینی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ایک عالم ظاہر کی صورت میں نظر آتا ہے. لیکن وہ مرشد کامل، جس کو مرشد خاص کہتے ہیں، اس لیے ہدایت دینے والے، ہدایت کی راہ بتانے والے کو مرشد کہتے ہیں. اور جو خود گمراہ ہو مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، مرشد راہ بتانے والا ہے. جس نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، جس نے قرآن و سنت کو نہیں پڑھا، جس نے قرآن و سنت کا فہم نہیں حاصل کرا، وہ تو خود صراط مستقیم کو نہیں پا سکا، وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے؟ تو اسی لیے مرشد کے لیے قرآن کا عالم، دین کا عالم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے. جب مرشد دین کا عالم ہو گیا، یہ اس کی شرط اول ہے، تو اب اس کی مسند، زاویے، طریقوں میں فرق آ گیا، تبلیغ کے انداز میں فرق آ گیا. ایک وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کو کہتے مرشد عام، کہ جو آپ کو نماز سکھاتا ہے، طہارت یہ ہے، روح قبلہ ایسے ہوگا، نماز ایسی ہوگی، روزہ ایسے ہوگا، قیام ایسے ہوگا.
جو آپ کو مذہب سکھا رہا ہے وہ مرشد عام ہے جو آپ کو مذہب سکھاتا ہے، ایک مرشد خاص، دونوں کے لیے علم شرط ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ مرشد خاص کی تبلیغ آپ کو یہ نہیں ہوگی کہ نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے، مرشد خاص مرشد ظاہر آپ کے ظاہر کو نماز پڑھوائے گا، اور مرشد خاص آپ کی طبیعت کو نماز پڑھوائے گا۔ تو اسی لیے یہ مرشدان گرامی، اسی لیے بیعت کا تسلسل چلتا ہے کہ جو انسان کی فکر اور طبیعت، طبیعت اور مذہب میں جو لڑائی ہے اس میں دوستی کرا دے، اس میں یکسانیت کرا دے، اور جب دوستی ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب طبیعت اور مذہب میں دوستی ہو جاتی ہے، ظاہر اور باطن میں دوستی ہو جاتی ہے، مزاج اور قول الہی میں دوستی ہو جاتی ہے، خدا کا حکم جسم سے روح تک اتر جاتا ہے اور روح اور جسم میں ایک ہی انقلاب آ جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جب وہ اعلی کلمۃ الحق کو بلند کرتا ہے تو اس کے سامنے ہمالیہ کے پہاڑ کی طرح بھی اگر فتنہ آ جائے تو وہ اس کو مسکرا کر ایک ہی مسکراہٹ میں بہا کر لے جاتا ہے۔ تو قرآن جو یہاں پر سکون کی بات کر رہا ہے، یہاں پر قرآن مرشد خاص کے لیے تعلیم مہیا کر رہا ہے۔ نماز وغیرہ کا ذکر کر کے مرشد عام کو تو مواد دے دیا ہے، اب مرشد خاص کی تربیت کے لیے مواد دیا جا رہا ہے، اور قرآن بار بار باطنی سکون کی بات اس لیے کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں مانو تو یہی جبریل جس طرح پہلے آئے ہیں تم پر بھی آئیں گے، پہاڑ سر پر رکھیں گے، بول مانتا کہ نہیں مانتا ورنہ غرق کر دیا جائے گا، کہ یہ تم پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے تم پر یہ اسباب ٹھونسے نہیں، تمہاری طبیعت کو تیار کر رہے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت مال کو پا کر بھی بے چین ہے، تو وہ بے چین کیوں ہے؟ کیونکہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون ہماری یاد میں ہے، سکون ہمارے ذکر میں ہے۔ تو قرآن نے طبیعت کو اتنا جوان کر دیا، اتنا طوفان اس میں لے آیا کہ بندہ خود طبیعت کے ذریعے مذہب کی طرف آیا، اور یقیناً جب بندہ طبیعت کے ذریعے مذہب کی طرف آتا ہے پھر نماز پھر اور مزہ دیتی ہے، وہ روزہ رمضان کا پھر اور مزہ دیتا ہے، وہ تبلیغ دینی پھر اور مزہ دیتی ہے، وہ تہجد کے سجدے اور لذت دیتے ہیں، وہ تسبیحات پر خدا کا ذکر کرنا وہ اور مزہ دیتے ہیں، کہ جب طبیعت خود چاہے کہ مذہب کو قبول کرے، مذہب کو قبول جب طبیعت کرتی ہے تو انقلاب آ جاتا ہے، اور طبیعت کو راہ راست پر لانے والی چیز صرف اور صرف خدا کی یاد ہے۔ اسی قرآن یہاں پر بیان کر، اب آگے بڑے جلالی انداز میں ذکر کر دیا کہ دیکھو اتنی باتیں تمہیں سمجھا دی ہم نے، کیونکہ تم ہو انسان، تم میں بعض ایسے ہیں جو چیز سمجھ سے سمجھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ڈنڈے سے سمجھتے ہیں، دو طبقے تمہارے اندر ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو نصیحت سے اثر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ڈر کے مانتا ہے۔ تو پہلے تو اہل نصیحت یا اولیاء کے لیے ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جو صرف غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اہل فکر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، اب جو صرف دھونس سے خوف سے ڈر کر کرے تو کہتے آؤ، ڈر کر ہدایت کی طرف آؤ گے، تو ہم تمہیں کہتے ہیں قل هو القادر، وہ اس بات پر مکمل قادر ہے، یہ نہیں کہ صرف تمہیں فطرت کی باتیں کرتی رہے اور تمہیں امیدیں دلائے اور تم سمجھو کہ میری طبیعت کے اندر تو وحشت ہے، میں تو بغیر ڈنڈے کے مانوں گا نہیں، تو اللہ فرماتا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، خدا اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، خدا اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا اور تمہیں خلط ملت کر کے مختلف گروہ میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بعض بعض اور اس میں پھر تم آپس میں لڑ جھگڑ کر اس عذاب کی لذت کو تم چکو، اور انظر کیف نصرف الایات لعلک ہم یفقہون، سبحان اللہ، فرما محبوب دیکھو اللہ کیسے طریقے سے آیت کو بدل بدل کر ہدایت والوں کو سمجھاتا ہے، جو فہم لانے والے ہیں ان کو کیسے آیتیں بدل بدل کر مختلف زاویوں سے سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا اگر یہی ہے تم سمجھتے ہو کہ تم ڈنڈے سے آؤ گے اور عذاب سے ڈر کر آؤ گے، تو فرمایا یہ ہمارے لیے بعید نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں آؤ کرم کی طرف، امید کی طرف آؤ، لیکن پھر بھی تم ڈھیٹ بنے ہوئے ہو اور تمہیں یہ نصیحتیں کہ چلو ابھی یہ تو سننے سنانے والی باتیں ہیں، بعد میں دیکھیں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے، اللہ فرماتا میں اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہارے اوپر اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آؤں، اور عذاب نہیں کہ جو تم نے گروہ بنایا ہوا ہے نا اور یارانہ ڈالا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ، اللہ فرماتا یلبسکم شیعہ، میں سب کو، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، کہا کہ میں اس پر بھی قادر ہوں کہ جو تم نے سنگت لگائی ہے نا خدا کی نافرمانی میں، سب بیٹھ کر شرابیں پیتے ہو، زنا کرتے ہو اور جواری بن کر جوئے کھیلتے ہو، خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ جو تم نے کیا ہے نا، اللہ فرماتا میں اس میں پھوٹ ڈالنے پر بھی قادر ہوں اور ایسی پھوٹ ان میں ڈال دوں گا کہ جو تمہارا سب سے قریبی دوست ہوگا سب سے پہلے تیری گردن پر خنجر چلائے گا. اور اللہ فرماتا ہے یوزیق، وہ ذائقہ تمہیں مل جائے گا، بعدکم بعض بعدن، اس شدت اور لڑائی کا کہ جو تم نے اپنایا ہے، پھر تمہارا دل کہے گا ہائے ہائے کاش خدا کی بات مان لیتے. تو فرمایا وہ تو اہل اللہ ہے جن کے لیے یہ نصیحت ہے اور تمہارے لیے یہ نصیحت ہے. میں یہاں پر دو لفظ بولنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے باتیں کی ہے یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے جمعے میں، یہ میں نے امام غزالی کے قوال، صوفیہ کی تفاسیر اور علماء کی تفاسیر کا جو مکمل متن ہے اس کا میں نے خلاصہ اور مفہوم آپ کی پتہ میں پیش کیا. کوئی بھائی مجھ سے ملے تو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ہر ایک کی عبارت پڑھ کے سنائیں. لیکن یہاں پر ایک جملہ جو ہماری نصیحت کے لیے، میں اس کی وضاحت کر دوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں عذاب دوں گا تمہیں من فوقکم او من تحت ارجلکم، میں اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آؤں تمہارے نیچے سے. اب علماء اس فکر میں لگ گئی ہے اوپر کا عذاب کیا ہے اور پاؤں کے نیچے کا عذاب کیا ہے. اس پر حضور کی کئی حدیثیں ہیں، وہ ذرا دو حدیثیں آپ سماعت فرمائیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کا منشور سمجھیں گے تو ہمارے اندر اتحاد ہوگا. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم عمارت پہ عمارت بنا رہے ہیں تو یہ صرف ایک خواب خیالیاں ہیں جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. حضرت صوبان راوی ہیں، صوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض فرائت مشارقہا و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا و اوتیت کنزین احمر و ابیض و انی سألت ربی لامتی ان لا یہلکہا بسنۃ عامہ وَأَلَّا يُسَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَعْضَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَأَنَّهُ لَا يُرَدُّ إِنِّي آتَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ حَتَّى يَكُونُوا بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَئِسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. رواہ مسلم. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ حضور کے خوبصورت الفاظ ہیں، اس کی تلاوت سے ہمیں نصیحت مل جائے. میں نے ترجمے پر اس لیے اتفاق نہیں کیا، میرے آقا کو عربی بہت پسند ہے اور اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے عربی زبان پسند ہے اور حضور کا لہجہ عربی میں رہا اور حضور نے عربی زبان فرمائی، قرآن عربی زبان میں اترا، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے اور عربی زبان. اس لیے علماء نے لکھا، یہ دعائیں ہوتی نا، یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، تو علماء نے کہا اس اردو سے بہتر تھا تو ایک جملہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وہ فی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، سب پار ہو جاتا. اس لیے کہ دعا جب عربی میں کی جاتی ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ رب کو عربی زبان قبول ہے. اللہ ہمیں اہل عرب کے ساتھ رکھے. اب آپ دیکھیں، اس لیے متن میں نے پڑھا ہے مسلم شریف کا تاکہ یہ کلمات مستجاب ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے زمین کو خدا نے لپیٹ دیا، حتی رائے تو مشارقہ ہو مغاربہ، حضرت صوبان اس کے راوی ہے، یہاں تک کہ میں نے زمین کی ساری مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُيِّنَ لِي مِنْهَا، جہاں تک میرے لیے زمین کو پلٹا گیا ہے نا وہاں تک میری امت کی حکومت رہے گی. وَأُوتِيتُ كَنْزَيْنِ أَحْمَرَ وَأَبْيَضَ، مجھے اللہ نے دو خزانے عطا فرمائے، سرخ بھی اور سفید بھی. اب اس میں سارے خزانے آ جاتے ہیں اگر آپ غور کریں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اس کو اس درس حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کو اللہ نے عطا کر دیا ہے تو تو بخل نہ کر. حضور فرماتے بہنی اوتی تو کنزین احمر و ابیض، اللہ نے مجھے سرخ اور سفید سارے خزانے دے دیے ہیں. وہ انی سائل تو ربی امتی، میں نے اپنی امت کے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا. میں نے اپنی امت کے بارے میں یہ عذاب کے بارے میں سوچی کہ اوپر سے بھی آئے گا نیچے سے بھی آئے گا، تمہارے سروں کے اوپر پاؤں کے نیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ یوہ لکھا بسنت عامہ، یا اللہ میری امت کو قحط میں ہلاک نہ کرنا، خشک سالی میں ہلاک نہ کرنا، یعنی پوری کی پوری امت کو ہلاک نہ کرنا. وہ اللہ یسلط علیہم عدواً من سوا، یہ جملے سنیے گا، انفسهم ویستبیح بعضهم بعضا بیضتهم، کہ یا اللہ میری امت پر ایسے دشمن کو نہ لانا جو میری امت کی ساری اصل کو ختم کر دے. کہ اسلام باقی نہ رہے. یہ حضور نے کہہ دیا کہ بڑے بڑے فتنے یہود و نصارہ کے آئیں گے لیکن وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے, جائیں گے پھر مسلمان بڑھ جائیں گے. فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. بیدا انڈے کو کہتے ہیں, بیدا انڈے کو کہتے ہیں. اس سے مراد مسلمانوں کی اصل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. ایک تو یہ روایت لی گئی کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا تحفظ ہوگا, ایک یہ کہ جناب امت پر کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا. دیکھیں ترکی میں جا کر نصرانیوں نے کتنا زور لگایا تھا کہ جناب ترکی قوم سے اسلام کو ختم کرے, اس لیے ترکی حکومت نے دنیا اور حجاز پر حکومت کی ہے. کرنٹ خبریں اگر آپ اخبارات اور میڈیا کی پڑھیں وہاں پر اسلام کا چشمہ پھر پھوٹ پڑا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا کہ میری قوم قحط سے ہلاک نہ ہو, میری امت جو ہے اس پر کوئی ایسا دشمن نہ آئے جو صفائے ہستی سے, جیسا دیکھیں عیسائی مذہب ختم ہو گیا, یہودی اتنے غالب آ گئے اور یہودیوں نے اتنے غلط عقیدے عیسائیوں میں ڈال دیے کہ عیسائی مذہب ختم ہو گیا ہے. کہا یا اللہ میری امت کے مذہب کو ختم نہ کرنا. تو سرکار کہتے ہیں کہ میرے رب نے کہا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی اذا قضیت قضاء, میں جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہوں نا, فانہ لا یرد, پھر اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. انی اعطیتک لامتک, میں نے تیری امتوں کو یہ دونوں چیزیں دے دی. میرا وعدہ ہے تیری امت کے لیے, مسلم شریف کے حدیث سے, کہ تیری امت پر قحط سالی ایسی نہیں آئے گی کہ جس طرح بنی اسرائیل پر آ کر پوری پوری قومی ختم ہو گئی ہے. نہیں, یہ زلزلے کے جھٹکے ذرا بہت ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈنڈے سے مانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعور سے مانتے ہیں. تو شعوری لوگ تو فرمان بردار ہے, لیکن اسلام آباد کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر عیاشی کرنے والوں کے لیے تھوڑی زمین کو ہلانا پڑتا ہے تاکہ کچھ اس طریقے سے مانے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ قوم مکمل طور پر ختم ہو جائے. لیکن ہاں محبوب, ایک ہماری قدرت میں اٹل فیصلہ ہے, حتی یکون بعضم یہلک بعضا, تیری امت ایک دوسرے کو قتل ضرور کرے گی. تمہاری صفوں میں اتحاد نہیں رہے گا, جو قرآن نے کہا نا ویلبسکم شیا, کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم نے جو سنگت ڈالی ہے اس میں انتشار ڈالے, سب کو شیا شیا کر دیں, گروہ گروہ کر دیں, اس پر بھی ہم قادر ہیں. اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ محبوب اتحاد نہیں رہے گا, اتحاد نہیں رہے گا, ایک دوسرے کو ہلاک کرے گی. وہ یسیبا بعضہم بعضا, اور ایک دوسرے کو پکڑ کر جیل میں ڈالے گی. اسلام کے نام پر کتنی تحریکیں, خودکش حملہ کرو, جاؤ مسجد میں جا کر خودکش حملہ کرو. او مردار اور حرام کی موت مرنے والے ظالم, جس کو تو مارنے آ رہا ہے وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے. وہ حرام کی موت مرنے والے ظالم, کس جنت کا تو چاہنے والا ہے؟ وہ جنت تو خدا نے نہیں بنائی جس کے پیچھے تو جا رہا ہے. تو مسجدوں میں آ کر بازاروں میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, اے حرام کی موت مرنے والے ظالم, یہ جنت کی طرف نہیں, یہ تجھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. تو حضرات گرامی, حضور نے فرمایا قوم ایک دوسرے کو ہلاک کرے گی. اس کی ایک وضاحت ایک اور حدیث پاک میں پیش کر دوں آپ کے سامنے. حضور ایک مسجد میں گئے, مسجد بنی معاویہ, یہ عبالی کا علاقہ ہے. مدینہ دیکھا ہے آپ نے, تازہ کریں مدینے کے ذہن. گنبد خضرا کے سامنے جو مسجد بقی ہے, جنت البقی ہے, جنت البقی کا جہاں کنارہ اس گنبد کی سیدھ میں ختم ہوتا ہے, تو روڈ کراس کر کے جو آبادی ہے یہ عوالی مدینہ ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں عوالی مدینہ. وہاں ایک مسجد تھی, وہاں پر حضور نے نماز پڑھائی اور دو رکعت پڑھائی, اور رکعت بہت لمبی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی, حضور کے پیچھے نماز ہم نے ادا کی. یہ نماز نفل کی تھی. یہاں سے پتا چلا کہ نفل کی جماعت ہو سکتی ہے, بلا تداعی بلائے بغیر نفل کی جماعت ہو سکتی ہے. لیکن اس دور میں جہاں لوگ بڑی راتوں کے اندر, اہم راتوں میں ہنسی مذاق میں وقت گزار دیں, تو بہتر یہ ہے کہ اعلان کر کے بھی بلایا جائے تو نمازیں ان کی ہو جائے گی, ثواب ان کو ملے گا. تو حضور نے وہ دو رکعت پڑھائی, پھر اللہ کے حضور دعا کی. صحابہ سے کہا کہ حضور یہ لمبی نماز کیوں ہو گئی؟ تو حضور نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے سال تو ربی سلاسن, میں نے اپنے رب سے تین سوال کیے, فآتانی اثنتین و منعنی واحدہ, مجھے دو کی اجازت دی, تیسرے سے منع کر دیا گیا. یہ منع کرنا حضور کے خلاف کی شان نہیں ہے بلکہ عظمت ہے کہ حضور تم مانگی مت نا, کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم مانگے نہ اور ہم نہ دیں, یہ ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں. محبوب دو مانگنا, ایک اور نہ مانگنا, اس لیے کہ سوال نہ کرنا اور بات ہے, سوال سے منع کرنا اور بات ہے, سوال کر کے پھر نہ دینا یہ اور بات ہے. تو میرے محبوب کو سوال سے منع کر کے آپ کی عظمت کو اور بڑھایا گیا ہے کہ محبوب تو سوال کرے گا اور پھر عطا نہ ہو تو یہ تیری شان شان نہیں ہے, تو سوال نہ کر, تو سوال نہ کر, اس لیے کہ وہ ہمارے علم ازلی کے اندر ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے حضور کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ ایوہ لکا امتی بسنتن, کہ میری امت کو میرے مولا قحط سالی میں نہ مارنا نہ ہلاک کرنا, فآطانیہا, اللہ نے مجھے وہ دے دیا. وسائل تو ربی ان یو لکھ امتی بالغرق, کہ میری امت کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک نہ کرنا. فآطانیہا, مجھے اللہ نے دے دیا, یا پوری امت مراد ہے. وسائل تو اللہ یجعل بعثہم بینا فمنعنیہا, اور میں نے دعا کی یا اللہ میری امت میں اتحاد رکھ کے ایک دوسرے کو مارے نہیں, قتل نہ کرے. اللہ نے فرمایا محبوب اس کا سوال نہ کر, یہ سوال نہ کر. دو باتیں ہم پورا کر لیتے ہیں, یہ تیسرے کا سوال نہ کر, کیونکہ یہ ہو کر رہے گا. اور اس پر چند احادیث اور بھی ہے, میں آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا. لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ من فوقکم او من تحت ارجلکم, تمہارے سروں کے اوپر اور نیچے. ہمارے سروں پر کون ہے؟ ڈکیت حکمران. کون ہے؟ ظالم حکمران, فراڈی حکمران. ایک تفسیر اس کی علماء نے یہ کی ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب آئے گا, یہ حرام خور تم پر حکومت کریں گے, یہ خدا کا عذاب ہوگا. فوقکم, ہم تمہارے اوپر سے عذاب لائیں گے. امام راضی, علامہ قرطبی, علامہ بیضاوی ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے یہ لکھا ہے الامرا من فوقکم, یعنی الامرائے ظلما, جابر اور ظالم, یہودیوں اور عیسائیوں والا دل رکھنے والے, دہریت والا دل رکھنے والے, فرعون اور نمرود والی صفت والے لوگ تم پر آ جائیں گے, جنہیں تمہاری خوراک اور تمہاری امن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس وقت اس آیت کو یاد کرنا کہ ہم تمہارے اوپر عذاب لا چکے ہیں. فرمایا من فوقکم, جب تمہارے اوپر ان جیسے خبیث حکمران نافذ ہو جائیں گے. او من ارجلکم, یہ نیچے سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے تو مراد ہے نیچے سے جوڑ توڑ کرنے والے, نیچے سے جوڑ توڑ کرنے والے کمینے قسم کے بدکار اہلکار. ہم کام کراتے ہیں وزیر سے, آپ دیجیے نا کچھ دیجیے, ہم کراتے ہیں. وہ میرا قانونی مسئلہ ہے. نہیں, پھر تو قانون سے تو کبھی نہیں ہوگا. آپ جائیے, پچیس پچیس سال سے کیس لوگوں کے چل رہے ہیں, آپ دیجیے, ہم کرا دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اوپر سے بھی عذاب ہے, نیچے سے بھی عذاب ہے. اوپر سے عذاب یہ کہ ان جیسے بدباطن لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے حکمرانی پر, اور نیچے مکار, ملمہ کار, کمینے قسم کے لوگ جو نیچے آ چکے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں ظرف نہیں ہے. تو فرمایا او من تحت ارجلکم, تمہارے نیچے سے بھی عذاب کو لے کر آئیں گے. اور فرمایا وہ یلبسکم شیعا, اور تمہارے گروہ کو جھٹا جھٹا کر دیں گے. تو علماء نے اس کی تفسیر بنائی ہے. مولا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, لیکن ہم میں امتحان کی طاقت نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. کہ مولا یہ ساری باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہم پر وہ عذاب نہ ڈال جو ہم سے پہلے قوموں پر آ گیا اور وہ برداشت نہ کر سکی اور وہ ہلاک ہو گئی. مولا ہم یہی کہیں گے واعف عنا, ہمیں تو معاف فرما, واغفر لنا, ہماری مغفرت فرما, واعف عنا واغفر لنا ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما, فانصرنا القوم الكافرین, اور ہمیں کافروں پر مولا کریم ہماری مدد فرما, ہمیں اتحاد عطا فرما, اتفاق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے امتحان سے بچا کر تو اپنے قانون کو بدلنے پر قادر ہے. مولا کریم رحمت اور شفقت اور فضل سے مولا کریم ہماری دستگیری فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.